islamiafkar.com کی پیشکش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. جامعه اسلاميه کے ناظم صاحب دامن برکاتہ اور جامعہ کے فارغین اور اساتذہ اور سامعین قسم اور عزیز طلبا، جامعہ اسلامیہ میرے لیے کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. عمر کا ایک قیمتی زمانہ اس ادارے میں گزارنے کا موقع ملا ہے. اس کے نشو نما میں اس کے ذروں کی شہادتیں موجود، اس لیے جامعہ محبوب ہے، اس کی قدر و عظمت ہے. یہاں پڑھنے والے بچوں اور طلبا کی قدر و قیمت ذہن میں ہے، اور پھر یہاں سے برابر کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آمد ہوتی ہے، تو وہاں بھی ان سے درس کی رفاقت ہوتی ہے، صاف ہوتا ہے، کچھ ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ استفادے کی توفیق بھی ہوتی ہے. اس طرح گویا وجودی طور پر جامعہ اسلامیہ کے اندر موجود نہ رہتے ہوئے بھی ہم وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جامعہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں کی اس نسل سے وابستہ ہیں جو ہر سال تدریج علمی کاروں میں شرکت کے بعد ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ہمارے علمی کاروں علماء کے عالمگیر اور ہمگیر کے مزاج اور اس کے اسلوب و دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، اس سے خوشی ہوگی. جامعہ اسلامیہ وہ ادارہ ہے جس نے اس علاقے میں علمی، دینی، فکری کے بدن سے سینکڑوں ادارے وجود میں آئے ہیں اور خاص طور سے اس شاعری پٹی پہ بغیر کسی تحفظ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ کی خدمات بہت روشن کی طرح آنا ہے. علماء کی کثرت, حفاظ کی کثرت, دعوتی اور دینی مزاج کا امتیاز, یہ ساری چیزیں اس ادارے سے وابستہ ہیں. جانتا کے بڑوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا اور اس زمانے میں وہ خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر ان کے سامنے ظاہر ہونے میں وقت لگنے والا تھا, لیکن وہ خواب بڑا سچا تھا. اس خواب کے ذریعے انہوں نے اس علم کی ترویج و اشاعت کی کوشش کی. اس خواب کو شرمند تعبیر اس طرح کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مدینہ منورہ تشریف لیا ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی, تو آئے چبوترہ بھی بنایا تھا جس چبوترے پر بیٹھ کر کے اصحاب صفہ قال اللہ قال رسول پڑھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. وہ ان کا دار نظامہ بھی تھا اور درسگاہ بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اسے وہ یاد کر لیتے تھے اور ہر فرد اس بشارت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا تھا جو انہوں نے محبوب گزریا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ نذکر اللہ من سمع مقالتی فرعاها وادکاها کما سمعها. اللہ تبارک وتعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, پھول کی طرح کھلتا ہوا شگفتہ رکھے, جس نے میری بات سنی, میری حدیث سنی اور اس کو یاد رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اس نے کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیۃ, ایک آیت بھی میری طرف نسبت سے اگر تمہیں مل جائے, حاصل ہو جائے, تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. علم کی سوغات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے. علم کی ساتھی گری ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور علم کی سوغات کی ترویج و اشاعت بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے کرنا چاہیے. لہذا صحابہ کرام اللہ علیہ مجمعین نے اصحاب صفہ جنہوں کا جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے وہ علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے انہوں نے تاریخ کی ساتھ میں حاصل کی. اس وقت علم میں سنبیت نہیں تھی, دوری نہیں تھی, یہ نہیں تھا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے, بلکہ وہ علم ایک ہی تھا جس کا اثر دنیاوی اعتبار سے بھی سامنے تھا اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا وہ نمایاں اثر بن کر کے سامنے آیا تھا. لہذا وہیں سے فارغ ہونے والے سپہ سالار اعظم بھی بنے, منتظم عالمی اور دیگر دنیاوی اقتدار اور دنیاوی قوتوں پر فائز ہونے والے افراد بھی وہیں سے فارغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت امامیت ہر اعتبار سے مکمل. علم کے تعلق سے سب سے پہلی وحی جو آئی اور وہاں پہ آئی جہاں پہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم تھا, جہاں پر جور و تعدی عام تھی, جا جہاں ماں کو بھی فروخت کر دیا جاتا تھا، اس کی ہمدردی کی جاتی تھی، جہاں شراب عام تھی اور جہاں زنا کی کثرت تھی، جہاں نسل ناموں میں اختلاف واقع ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا، دل آپ کا ٹوٹتا تھا، آنکھیں آپ کی برستی تھیں، مزاج میں اشتناب واقع ہوتا تھا، حالات دیگر ہوں تھے، ماحول کی بدنی تھی، نامساعد حالات کی بنیاد پہ آپ کو وہ سرا نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے اس صورتحال کو بدلنے کی آپ کوشش فرماتے، لیکن ایک اشتراک تھا، ایک ذہنی انتشار تھا، ایک طلب اور ایک سوہانی روح کی کیفیت بنی ہوئی تھی جس کے لیے آپ بے چین تھے۔ اسی اشتراک کے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی اس آلودہ فضا سے نکل کر کے غار کی تلاش میں کشاکشاں آپ جبل نور کی اس چوٹی تک پہنچ گئے جہاں غار حرا قائم ہے، اور جو محبت وحی ہونے کا جس کو اللہ رب العزت نے عطیہ اور انعام دیا، وہ غار حرا آج بھی ہے، مفروضی شکل میں پایا گیا۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے اور وہاں پہ ایک مہینے تک قیام پذیر رہے، ایک مہینے رہنا اس اونچی چوٹی پر، اس غار میں قیام پذیر رہنا، تنہائی میں رہنا، اپنی ضرورتیں پانی اور کھانے کے ساتھ رہنا، کتنا آپ لے جاتے ہوں گے، کتنا رکھتے ہوں گے، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ اس اشتراک سے سکون و تسلی حاصل کرنے کے لیے اور اس ماحول جو بگڑا ہوا تھا اس کی اصلاح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چوٹی پر، اس باغ میں مہینے مہینے گزارے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو کر کے آپ کی یاد میں بیدار ہو کر کے کبھی کبھی خود بھی پہنچ جایا کرتی تھی، کس طرح وہ چڑھتی ہوگی، تنہائی میں کس طرح پہنچتی ہوگی، یا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی چڑھنے والا جب چڑھتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے، آسانی سے حد تک وہاں چڑھ نہیں پاتا، پہنچ نہیں پاتا ہے۔ وہاں آپ جب منتظر تھے تو سب سے پہلی وحی جو اللہ کی طرف سے آئی اس علاقے میں، اس مکے میں آئی جس مکے میں معاملہ اور ماحول ایسا تھا جہاں کوئی ندی نہیں تھی، کوئی ڈیم نہیں تھا، کوئی باغ نہیں تھا، رہنے والوں کے لیے کھانے اور کپڑے اور مکان کا مسئلہ تھا، کپڑا یمن سے آتا تھا، چادریں یمنی ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کے اشیاء شام سے آتے تھے اور دیگر ضرورتیں ادھر ادھر سے حاصل کی جاتی تھی، مکے میں کوئی چیز نہ پیدا ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی شناخت تھی، اللہ کا گھر تھا جس کی بڑی قسمت تھی۔ اس گھر کے محافظین تھے جن کو صدارت البیت کی ذمہ داری حاصل تھی اور جس پر انہیں فخر بھی تھا، اس کو امتیاز بھی نہ جانتے تھے، اور جس کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے ابرہہ جیسے طاقتور حکمران کو صبح تاس کیا تھا، اس کی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا اور اس کے آدھا کھٹ کھٹ کے گرتے رہے اور ابرہہ جہاں پر ہوتے ہوئے ختم ہو گیا تھا، وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کی طرف انتشار اس گھر کا تھا جس کو بنایا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو پہلی وحی آئی تو کپڑے کی بات، کھانے کی بات، گھر کی بات نہیں، بلکہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ترا بسم رب نکل رہی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ عز و جل نے جب یہ وحی نازل کی تو حضور
Amen.
کی علامت تھی، نشان تھا کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، کرامت چاہتے ہو، دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو، آخرت میں سرخروئی اور سلامتی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، یہ کہا کہ سوال تھکنے کا نہیں کر کے پہنچو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنی تھا کہ غزوہ بدر میں 70 جب قریش کے لوگ پکڑ کر کے لائے گئے تو آپ نے ان کا فدیہ جو مقرر فرمایا اس میں ایک قسم فدیے کی یہ تھی کہ جو شخص 10 افراد کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اسے چھوڑ دیا جائے۔ لہذا اس وقت تک مدینہ منورہ میں 7 مسجدیں بن چکی تھیں، 7 مسجدیں بن چکی تھیں، ہر مسجد میں مکتب قائم کیا گیا اور وہ مقابل بالغان بھی تھے، چھوٹے بھی بچے پڑھتے تھے، لہذا پڑھانے والے غیر مسلم تھے، وہ قیدی تھے جو ابھی تک کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسجد کے اندر مکتب قائم کیا، ہر مسجد کے اندر ادارے قائم کیے، اور اصل اور مرکزی ادارہ جو تھا وہ اسرار صفا کا تھا، اللہ کے رسول پر احراس معمول تھے اور آپ کا امتیاز یہی تھا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا بیش تو معلم، میری بے شک معلم کے حیثیت سے ہوئی ہے، تعلیم دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جو آپ نے محمد کتاب اور حکمت کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ لہذا اسباب صفا سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بڑے بڑے ادارے ہر زمانے میں قائم ہوتے رہے اور اس کا امتداد آج الحمدللہ سننا الحمدللہ آپ کے جامعہ کی شکل میں ہے، اور ماشاءاللہ جامعہ بھی اس سنت سنیوں میں قائم ہے کہ اس نے اس اطراف کے اندر، ملافات کے اندر، اس شہر کے اندر بے شمار مقاصد قائم کیے، جس کے ذمہ دار اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں بخوبی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ سب کی خدمات اور سب کی کوششیں طرفوں میں، اس لیے کہ یہ معاملے علمی ہیں، اس معاملے علمی کے وہ ثبوت، وہ ثبوت ہے کہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور ثبوت جب ثبوت ہوتا ہے تو اس کی خدمتیں قبول کی جاتی ہیں، وہ محبوب بن جاتا ہے اور اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا آج یہ معاملے علمی جامعہ اسلامیہ کامیاب ہے اپنے مشن میں، اپنے ہفتے میں، اپنے علاقے میں، اپنے کام میں، جہاں سے پڑھنے والے تحقیق و تشریح کے میدان میں، تعمیر اداروں کے نام کے میدان میں، اسکولس قائم کرنے کے میدان میں، اور یہی عالمی پیمانے پر ایک انہوں نے علمی تحریک شروع کر دی ہے، جس کا چرچا تذکرہ میں نے کناڈا میں بھی سنا، امریکہ میں بھی سنا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کی جو شاخیں اور برانچز میں نے دیکھی۔ لہذا جامعہ اسلامیہ دونوں رہتے ہیں، یہ دو آگے جس طرح اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ دونوں میں کون افضل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں یہاں افضل ہے یا بائیں یہاں افضل ہے، بلکہ ہمارے وجود کے لیے دونوں آنکھیں ضروری ہیں، اگر ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے تو ہم کامے کر رہے ہیں، ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ نہیں ہے تو لوڑے کر رہے ہیں، ایک پیر ایک پیر نہیں ہے تو ہم ننگڑے کر رہے ہیں۔ لہذا یہ دونوں آج دین و دنیا دونوں ہی ضروری ہے، رمضان کے ناصر دنیا حسن ہو پھر آج کے رات حسن ہونا آدھا بننا، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے یہ دعاؤں کو سکھائی، یہ بس بات کتنی ہے کہ جو کچھ ہم کریں اللہ کے لیے، جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، جو کچھ دیکھیں اللہ کے لیے دیکھیں، جو کچھ سنیں اللہ کے لیے سنیں، اور اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہمارے دل ایک ہوگی، ہمارا نظریہ ایک ہوگا، ہمارا ساتھیہ دماغ ایک ہوگا، ہمارا حضرت منشور ایک ہوگا، ہماری منزل ایک ہوگی۔ لہذا کسی چیز کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے، جس میں سہیل رومی بھی تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، اور اس میں مختلف قبائل کے لوگ بھی تھے، مختلف ذہنیوں کے حامی بھی تھے، مختلف احساس حضور میں یہ درخواست کیجیے کہ اپنے کریم میرے والد کی مغفرت فرما دیجیے، میرے والد کو بخش دیجیے کہ اس بات کا مجھے پورا پورا احساس ہے کہ میرے باپ گمراہ تھے، میرے باپ گمراہ تھے، اے اللہ علیہ وسلم تو قادر ہے، تو بخشنے والا ہے، تو دعا کی تھی سوئے سونا کرنے روایتیں موجود ہیں، اس دم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس طرف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور السلام نے دعا کی تھی، وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے والد کے رب کریم بات بخشش فرما دیجیے، وہ گمراہ تھے، وہ حق و ثواب کی راہ سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن آپ تو پروردگار عالم ہیں، آپ اللہ کے عالم ہیں، بخش دیجیے، کون اس کے خلاف رشتے لائے گا، کون اس کے خلاف زمان میں کھول سکتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے یہ سنا اور یہ کیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن ہے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لیجیے، سارے لوگ جب دیکھیں گے کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کے طریقے کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا طریقہ قرار دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور عالم ہے، سید العالمین ہے، سید الانبیاء ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے طریقے کو اختیار کیجیے، تو کل اللہ کے حضور میں رب کریم ہم ہوں گے، تیرے حضور میں ہوں گے اور میرا باپ جہنم میں جا رہا ہوگا، تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن کے کیا کہا تھا لوگوں کو، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، آج کا دن وہ دن ہے کہ آج نہ مال کمائے نہ اولاد کمائے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، چاہے جس رتبے کی ہو، جس مقام پہ فائد ہو، نبی کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، اپنے باپ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا دل شرک میں بگاڑ دیا ہے، اس کے دل کو کفر کے بارش نے سبوت تاش کر دیا ہے، اس کے دل کو مجروح زخمی کر کے اس لائق نہیں رکھا ہے کہ اس کے اندر کیچ ایمان کے کیچ کرنے کی صلاحیت باقی رہے، تو یاد رکھو اس دل کی بنیاد پہ فیصلے الہی کا انتشار اس پہ ہے، لہذا اور کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ حضرت ابراہیم سے صاف صاف کر دیا گیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، یہ دل ہے، اس کو بدلنے رکھ، اس کو سنبھال کے رکھ، اسی کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ایمان دینے کا فیصلہ فرمایا، لا تختلفوا فتختلفوا قلوبكم، میں اختلافات بھی آئے، شدید اختلافات ہوئے، لیکن صورتحال کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع میں کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے دونوں زانوں کے درمیان کیے ہوئے ہوتا تھا تو اس کی پٹائی کر دیتے تھے، اس کو جھڑکتے تھے، سرزنش کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں دونوں زانوں کے درمیان پہ رکھو، اس میں توازن زیادہ ہے، خشوع و خشوع زیادہ ہے، لہذا یہ ہے اس طرح سے کیا کرو رکوع، دونوں میں شدید اختلاف تھا اس معاملے میں، لیکن دونوں میں آپس میں ایسی عصمت اور ایسا باوقار دونوں آپس میں رہتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں جبل علم، یہ علم کا حصن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر کے لیے کہتے ہیں یہ اسلام کا قلع ہے قلع، اور حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں کہ یہ علم کے پہاڑ ہیں پہاڑ، آپس میں یہ بات اللہ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وہ مسائل صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے ہیں نقل کیے ہیں، لیکن ان مسائل کی بنیاد پہ، اختلافات کی بنیاد پہ کہیں آپس میں دوریاں پیدا ہوئی ہوں، دل ان کا گندا ہوا ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں آئی ہوں، وحشتیں پیدا ہوئی ہوں، ایک دوسرے کو غلط انداز سے دیکھا ہو، ایک دوسرے کی انہوں نے جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو، تحقیق کی کوئی راہ اختیار کی ہو، تحریر و توہین کی کوئی بات کہی ہو، ہمیں کہیں یہ چیز نہیں ملتی ہے، کیوں اس لیے دل ان کا پاؤ، دل ان کا پاؤ، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ دل کی قدر ہے، اسی لیے ایک قضاء نشست میں جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اسی اثنا میں آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، صحابہ کرام متوجہ ہوئے کون جنتی آ رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کو ذرا نیچے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہ اس کو نیچے تو لوگ نظر آئے ہاں ہٹاؤ اس کو، وضو کے قطرے کے پانی ٹپک رہے ہیں اور ہاتھ میں چپل لیے ہوئے آگے ہو رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول جی کے بارے میں یہ بشارت سنا رہے ہیں، دوسرا بھی ہوا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، سارا بلا نے دیکھا وہی صاحب چلے آ رہے ہیں اور اسی امداد میں چلے آ رہے ہیں، تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، تیسرے دن میں صحابہ نے دیکھا وہی صاحب چلے آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا حضور چچا میاں میں آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں، میں ایک شخص قیام کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا چلے آؤ میرا گھر کھلا ہوا ہے، گئے اور رات بھر جاگتے رہے کہ ان کا کون کا کون سا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، دیکھا رات بھر وہ سوتے رہے، صبح ادا ہوئی تو اٹھے وضو کیا اور جماعت نماز ادا فرمائی، ایک روز اور انہوں نے اجازت چاہیے، دوسری شب بھی گزر گئی اسی طرح، پھر ایک شب اور گزارنے کی اجازت چاہیے، تیسری شب بھی انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح سے پوری رات سو رہے ہیں اور صبح اٹھ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، میں جس مقصد سے آپ کے یہاں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز مسلسل آپ کے بارے میں جنت ہونے کی بشارت سنائی، تو میں نے سوچا کوئی خاص عمل آپ فرماتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ عمل دیکھنا چاہتا، لیکن میں نے کسی رات بھی کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، آپ سوئے تو سوتے رہے، سوئے اٹھے ہیں نماز کے لیے، اب میں جا رہا ہوں یہی دیکھنے کے لیے، جب جانے لگے تو انہوں نے بلایا کہا دیجیے سنو، ذرا ٹھنڈے دل سے سنو، میں تجھے بتانے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ ایک بات یہ ہے کہ جب میں سونے آتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، بستر جھاڑ کر کے اللہ کا نام لے کے سونا چاہتا ہوں، تو اس وقت اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہیں دل میں کسی بھی شخص کے خلاف کوئی تنکا تو نہیں ہے، کوئی کانٹا تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات تو کسی کے تعلق سے نہیں ہے، دل کو پاک صاف کر کے ہر ایک سے محبت کی چوٹ میں جا کر میں سوتا ہوں، اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہوں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، یہ دل بڑی تک ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ مدر تک تن کی سنی وفل علی نوکار میرا پال اولا گفتری یوم المعصوم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا ان اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو دل کو پاک صاف بے داغ بے غبار لے کر کے آیا، لہذا اس دل کو دھو غسل تسلیم سے اگر تو اللہ کے کلام سے کلام نبوی سے دھونے والے دائیں گے، ان کا دل صاف و شفاف ہو، ان کا دل آئینہ ہوگا، اگر دل آئینہ ہو جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو بیداری کے عالم میں بھی اس پر اپنا پرتو ڈالتی ہے اور اس کی جو سونے کے عالم میں بھی اس روشنی عطا کرتی ہے کہ وہاں بھی اس کے سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہونے پاتا ہے، حضرت سیدنا ابو القاسم جیلانی رحمتہ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، مراقبے میں استغنا کی کیفیت آئی، اس استغنا کے عالم میں پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو انہوں نے بازو میں دیکھا کہ ایک صاحب سونے کے پیالے میں پانی لے کر کے کھڑے ہیں اور پیش کر رہے ہیں کہ حضور پانی پی لیجیے، حضرت سیدنا ابو القاسم جیلانی رحمتہ اللہ علیہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ بغیر طلب کے پانی آ رہا ہے، لیکن دیکھا کہ سونے کا پیالہ ہے، اس استغراقی کیفیت میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس سونے کے پیالے کو استعمال کرنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے میں استعمال نہیں کر سکتا. سونا مردوں کے لیے حرام ہے. سونے کے برتن استعمال کرنا, سونے کا چمچہ استعمال کرنا, اس سے بھی روکا گیا ہے. سونے کی چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے, سونے کے زیورات پہنائیں گے, سونے کے کنگن پہنائیں گے, چاندی کے کنگن پہنائیں گے. لہذا یہ سونا اور چاندی یہ سب مردوں کے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے, سوائے اس کے ایک انگوٹھی چاندی کی سونے کی وہ بھی نہیں. صحابی جلیل میں سے ایک صحابی کی انگشت میں سونے کی انگوٹھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے نکال کر کے پھینک دیا, اور جب پھینک دیا تو کسی نے ان سے کہا کہ اب اٹھا لو اپنی بیوی کو دے دینا, تمہارے لیے حرام ہے بیوی کے لیے تو حرام نہیں. لیکن ان کا جواب سن انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا انہیں اسے اٹھا نہیں سکتا, میں اسے اٹھا نہیں سکتا. آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر صاحب دلہا شادی ہوتی ہے تو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, یہاں ایسا نہیں ہے. لیکن ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, سونے کی چین پہنے ہوتا ہے اور مسلمان ہے نکاح کا وقت سونے کا چین ڈالے ہوئے بیٹھا, وہ چین نہیں بلکہ بے چینی کی علامت ہے جس کی طرف ہو رہا دعا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو اس پر بشارت کی ہے. تو حضرت سیدنا تو قادر جیلانی نے کہا کہ یہ سونے کے پیالے میں میں نہیں پیوں گا, تو کہا گیا تیرے بھائی اللہ سے آپ متوجہ ہیں, اللہ کی طرف خاص کرم اللہ نے آپ پر کیا ہے, تو اللہ کی طرف سے جو چینائیں کیا وہ پلاسٹک کے برتن میں لیں گے. اللہ نے سونے کے برتن میں پانی نہیں دیا. دل میں ان کی بھی بات آئی کہ ہو سکتا ہے, لیکن فوراً طرف کو ہوا کہ نہیں یہ شیطان ہو سکتا ہے, ہمیں آزمائش کے لیے. لہذا انہوں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھائی, پڑھتے ہی وہ پیارہ بھی لائے اور وہ شخص بھی لائے. جا کے وہ اس نے کہا عبد القادر جیلانی بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے, بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا نالائق جاتے ہوئے بھی دھوکہ دے رہا ہے, علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا. فضل الہی کا متلاشی ہونا چاہیے, متلاشی ہونا چاہیے. حضرت سیدنا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترک تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضوری کی کیفیت ان کو حاصل تھی. حضوری کی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ان کو حاصل ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا عبداللہ ہندوستان جائے گی, وہاں جا کر کے حدیث کی خدمت کیجیے, حدیث کی تربیت و اشاعت کا کام دیجیے. انہوں نے کہا حضور اتنی دور آپ بھیج رہے ہیں تو وہاں حضوری کیسے ہوگی, آپ کی زیارت کیسے ہوگی, یہاں تو جب دل چاہتا ہے میں اشارہ آتا ہوں انہوں نے اثر دیا, اتنی دور جانے کے بعد کہاں نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں جاؤ, اس میں کوئی فرق نہیں آتا, کچھ فرق نہیں آتا, دور و قریب سے ذکر حبیب کم نہیں, مسئلے حبیب سے جاؤ. اگر سیدنا عبدالرب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو تلاش آتی تھی کوئی عالم ہو تو اس کے مجلس میں جائیں, جہاں چل کر کے دل کو سینٹر کریں اور دل کے اوپر سام چڑھائیں, وہاں جانے کی تمنا ہوتی تھی. ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ فلاں ایک بڑے عالم آئے ہیں وہاں چلا جائے, لہذا ان کے ساتھ چلے گئے. وہاں گئے تو دیکھا واقعی دیکھ کر کے ظاہر اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بڑے عالم ہیں, بڑے شیخ ہیں, لوگ جمع ہیں. انہوں نے دیکھتے ہی سیدنا عبدالقادر محدث دہلوی کو قریب بلا لیا. جب یہ قریب گئے تو ایک ایسی چیز دیکھی کہ دم ہے, اتنا بڑا شیخ جس کا اتنا چرچا ہے اس کے سامنے دیکھا کہ ایک پیالے میں شراب رکھی ہوئی اور وہ شراب انہوں نے عبدالرحمٰن محدث دہلوی کو پیش کی. انہوں نے دیکھا شراب ہے, کہا تھا دھن نہیں. اب ان کو جو ہے سخت وحشت ہوئی کہ ایک اتنا بڑا شہر کے ہزاروں افراد اس کے گرو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شراب کا پیار دے کے بیٹھا ہوا, وہ اسناد کیا کہا نہیں نہیں پیتے شراب حرام میں نہیں پی سکتا. خیر بات ختم ہو گئی, واپس آ گئی. رات میں انہوں نے خواب دیکھا سیدنا شیخ عبدالرحمٰن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکا شریف لے کر گیا اور مشکات شریف کی شرح انہوں نے فارسی میں لکھی، عربی میں لکھی، آج وہ شرح دستیاب. ان کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ رات کا خواب دیکھا. ابھی آزمائش ہونا بھی کیسے ہوگی، لیکن دل جب مجلدہ مصفا مزکا ہوتا ہے تو رات بیداری تو بیداری، سونے کے وقت بھی سنت نبوی کے خلاف وہ دل نہیں جاتا ہے، اس کا بھی اطراف اس کو ہو جاتا ہے. جب مزاج بن جاتا ہے سنت کا، مزاج بن جاتا ہے ملاحیت کا، مزاج بن جاتا ہے خاص کا، مزاج بن جاتا ہے سمائے نفس کا، تو پھر سونا جاگنا برابر ہو جاتا ہے. اور نبی کی بات تو دوسری، اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سوتے تھے لیکن دل نہیں سنتا، اسی لیے آپ سوتے رہتے تھے، اٹھ جاتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے تھے، نام میں وضو نہیں ہوتا. اس لیے کہ صفائے نفس کا معاملہ مقام حاصل ہے، تزکیہ کا معاملہ مقام حاصل ہے، جہاں بیداری اور سنت دونوں برابر ہو جائے جاتے ہیں. تو سیدنا جس پہلے بھی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی ثابت ہو جائے جس جگہ قیام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا بھی وہی شہر جس نے شراب کا پیالہ پیش کیا تھا، وہ لاٹھی اور ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے. سب کو تو اندر جانے کی اجازت دی، لیکن عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھتے اس نے کہا اگر پہلی بار اسی ڈنڈے سے ماروں گا سر میں نظر کروں. اس گھبراہٹ میں آپ کوئی تو سوچ رہے ہیں عجیب و غریب بات. دوسرے دن پھر لوگ جا رہے ہیں اسی شیخ کے پاس، پھر گئے، پھر گئے تو پھر اس نے وہی شراب کا پیالہ پیش کیا، پھر انہوں نے انکار کیا. پھر رات کو وہی خواب دیکھا کہ وہی کھڑا ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، سب کو تو جانے دے رہا ہے لیکن ان کو نہیں جانے کے. تیسرے دن پھر لوگ جا رہے تھے اسی شہر سے ملنے کے لیے، یہ بھی گئے. ساتھ میں جب گئے تو اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہو، یہ شراب کا پیالہ پی لو، تمہاری تمہیں زیارت ہو جائے. جواب سنو میرے عزیزوں، جواب سنو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے 1000 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو شراب کا پیالہ پینے سے، تو مجھے یہ زیارت منظور نہیں، مجھے یہ زیارت منظور نہیں کہ شراب پی کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، مجھے یہ منظور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شراب اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، تیسری شب کو پھر لوگ جا رہے ہیں، خواب پھر دیکھ رہے ہیں، اور جب اس گھر کے پاس پہنچے دیکھا اور ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور کہا آ گیا قریب تم مار کر کے میرے بھیجا پھاڑ ڈنڈا نکالا. اتنے میں اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سارے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، عبدالحق آج تک ملاقات کے لیے نہیں آئے، 3 شخص میں آپ ٹھہرا ہوا ہوں. یہ آواز سنی اندر سے سن کر کے انہوں نے کہا حضور میں یہاں حاضر ہوں، یہ ظالم مجھے آنے نہیں دے رہا، 3 شبیں اس طرح میری گزری اور آخری تیسری شب ہے یہ ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا. اندر سے آواز ہے کون ہے جو میرے دوست کو روک رہا، کون ہے جو میرے محبوب کو روک رہا، جواب میں اس کے سخت ہوتا ہوں. اندر سے ایک صاف کروان لے کر کے نکلے اور وہ بھاگا اور بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے اپنی داستان سنائی، حضور اسی طرح سے ہوتا رہا. اللہ کے رسول نے کہا عبدالحق یہی تو ہمارے محبوبین کی آزمائش کی بات، میری سنت کو اختیار کرتے ہیں کہ میرے طریقے پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. تو لوگوں جب مزاج بن جاتا ہے تو بیداری تو بیداری، سونے میں بھی اس مزاج سے وہ الگ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مزاج یہ مدرسہ بناتا ہے، یہ مزاج یہ جامعہ بناتا ہے، یہ مزاج یہ دانشگاہیں بناتے ہیں، یہ مزاج وہ افراد بناتے ہیں، یہ مزاج علماء بناتے ہیں، اور اسی پر کامیابی کا انحصار ہے. لہذا ہم تمہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تم خوب محنت کرو، اسی محنت کا پھل آدمی طلبہ کو ملے گا. اول اور دونوں مسلم آئے، یہ بھی ایک سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طلبہ آتی ہیں، دونوں خون آدمی، دونوں نے دعویٰ کیا ابو جان کو حضور میں نے قتل کیا ہے. معاذ بن عمرو نے جموں ایک تلوار لیے ہوئے، معاذ بن عفرا ایک تلوار لیے ہوئے، دونوں کی تلواریں خون آلود ہیں. حضور میں نے ابو جہل کو قتل کیا، حضور میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے دونوں نے قتل کیا ہے،
دونوں نے قتل کیا، مانوی اولو نے دونوں نے قتل کیا،
لیکن آپ نے فرمایا اول یہ ہے دھونی ہے،
پہلا نمبر اس کا ہے، دوسرا نمبر اس کا ہے، لہذا ابو جہل کے جو کا سرب جو تھا وہ معاذ بن عمرو نے جموں کے حوالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو مجلہ اور مصحف مذکر یہ اللہ نے اللہ کے رسول نے بھی کیا، ریس کراتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گھوڑوں کا بھی ریس ہوتا تھا جن کو اسی کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور عام قسم کے گھوڑوں کا بھی ریس آتا تھا، اور اس میں اوپر دوم سوم قرار دیے جاتے تھے،
لہذا آج یہ سنت جاری ہے، رنگ کے میدان میں مبارزت کرنے والے مبارزین آگے آ رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے لکھنؤ لکھنے لگاؤ، اور پھر اس کارگاہ حیات میں ان کو اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے، مسابقہ اور منافسہ تو پہلے دن سے قائم ہے، ہمارے طبا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک نسخے کے اندر کروڑ کروڑ جرمز ہوتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ مادر رحم کے اندر جو ہے پہنچ کر کے وہ انسر سے ترتیب ہوتی ہے، تو ایک پہنچتا ہے دو پہنچتا ہے، باقی یہ سب راستے میں سر پٹ اپنا مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ذرا سوچو ریس کو پہلے دن سے، اس ریس میں تم کامیاب ہوئے ہو تو زندگی تم کو ملی ہے، تم انسان ہوئے ہو آج تم عالم ہو، تو ریس تو پہلے دن سے ہے، لہذا کہ ریس سے گھبرا نہیں ہو، اس ریس میں تو ریس ہی ریس ہے، ہمارے لیے ہر طرف کے ریس ہے، ہر علاقے میں ریس ہے، ہر زبان میں اور ہر بڑھتے رہنا ہے، لہذا ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس ریس کو قبول کیا ہے، اور اس علمی میدان کا آپ نے انتخاب کیا ہے، آپ کے سرپرستوں نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے والدین نے اس کا انتخاب کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ریس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ اپنے بڑوں کی طرف سے اس پر انعام حاصل کریں گے، یہ وقفہ ایسا نہیں کہ ہم رک کر کے ٹھہر گیا، بلکہ آگے بڑھنا آپ کو ہے، جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، عزائم کم ہنگوں سے سریا تو نہیں در کچھ، بس میرے کو بھی انجم کی تابانی نہیں جاتی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو پھر آگے بڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں توفیق سے نوازے، یہ چند باتیں تھیں جو ذہن میں اس وقت آئی، اور اسی سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے گفتگو ہوئی، اللہ ہمیں بھی توفیق سے نوازے، آپ ہم کو بھی توفیق رسانی سے سرفراز فرمائے۔